تو بہرحال یہ ہے کہ بھئی منافقوں نے کہا کہ دیکھو یار مسلمانوں کا بھی عجیب عالم ہے، اپنی جان بچانے کے لیے تو خندقیں کھود رہے ہیں اور خبریں دے رہے ہیں ہمیں کسرا اور قیصر کی اور فارس کی اور روم کی، لیکن مسلمان جو تھے وہ کہتے صدق جو حضور نے فرمایا وہ سچ ہے اور ایک دن سچ ہو کے رہے. اور یہی وہ خندق کا واقعہ ہے کہ جس میں ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک تو پتھر کا کھودنا، دوسرا ہمارے پاس قلت غذا، کھانے کو کچھ. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حضور یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا. پیٹ پہ پتھر باندھنے کا مطلب یہ تھا کہ کھانا تو ہے نہیں، تو آنتوں میں پانی پی پی کے بل نہ پڑ جائیں، تو انہوں نے پتھر باندھ دیے تھے کہ چلو کم از کم آتے تو سیدھی رہیں، پیٹ تو سیدھا رہے، اور تو کچھ نہیں ہے، کم از کم جب ٹھنڈا ٹائم ہوگا یہ پتھر ٹھنڈا ہوگا تو کچھ اس کی ٹھنڈک سے بھی ہمیں فائدہ پہنچے. تو اس لیے صحابی نے کہا فرفع ثوبہ، یا رسول اللہ ہماری یہ حالت ہے، فرفع ثوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے بھی اپنا قمیص مبارک اٹھایا تو آپ نے دو پتھر، آپ نے فرمایا کہ تم نے تو ایک پتھر باندھا ہوا ہے نا، میں اللہ کا نبی ہو کر بھی تو دو پتھر باندھے ہوئے ہوں، اللہ کا شکر کرو، اللہ آزمانا چاہتے ہیں تم کیا کرتے. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے کہ جب میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھاکا کا اور بھوک کا یہ حالت ہو گئی کہ حضور کے پیٹ میں پتھر بندے ہو، تو میں جلدی سے دوڑا گھر میں اور اپنی بیوی سے آ کے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ایک چھوٹا سا بکرا ہے، چھوٹا سا اناج، اور گھر میں کچھ جو ہے اور گھر میں کچھ زیت ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اگر کھانا پکایا جائے تو کتنے آدمیوں کو کافی ہو جائے گا؟ میں نے حضور کو دیکھا ہے، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ یوں کر لیں کہ اگر تین آدمی حضور کے ساتھ اور ہوں اور چوتھے آپ ہوں، یا چار اور ہوں اور پانچویں آپ ہوں، پانچ آدمی سے زیادہ کا کھانا نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس جو جو ہے، جو آٹا ہے، جو زیت ہے، جو گوشت نکلے گا ایک سے ڈیڑھ کلو دو کلو نکلائے گا، تو یہ پانچ آدمیوں سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے جلدی دعوت کرو، میں اس وقت تک کھانا تیار کر. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آ کے حضور کی خدمت پہ کہا کہ حضور میں نے ایک بات کہنی ہے اور علیحدگی میں کہنی ہے. تو فرمایا ٹھیک. فسر الى رسول اللہ، اس رازداری میں آ کے بات کی، اس نے کہا رسول اللہ ہمارے گھر میں اتنی کھانا ہے کہ یا تو آپ رابع ہوں او خامس، یا تو آپ چوتھے ہوں یا آپ پانچ، اس سے زیادہ کھانا نہیں ہے گھر. اور فرمایا اچھا ٹھیک. حضور نے اپنے کپڑے مبارک جھاڑے اور خندق سے باہر آئے، خندق کے کنارے پہ کھڑے، فرمایا یا معاشر الانصار والمہاجرین ہلموا الی دعوت جابر، آؤ سب کٹے ہو جاؤ، جابر دعوت کر، تمام صحابہ کام چھوڑ دیں، جابر کی دعوت ہے. حضرت جابر کہتے ہیں میرے تو پاؤں تلے زمین نہیں ہوتی، میں نے اجازت دی. میں نے کہا حضور میں گھر جا کے ذرا انتظام کرتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. میں دوڑا آیا تو میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں. بیوی نے کہا ماں بھی کہا جابر کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا کیا ہو گیا، پانچ آدمی کا ہمارے گھر میں کھانا ہے، حضور سارا لشکر آ رہے ہیں، وہ تو چار سو آدمی آ رہا ہے. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ، هل اخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام لا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے حضور کو بتلا دیا تھا کہ ہمارے گھر میں کیا ہے؟ کہا میں نے بتلا دیا. تو اس نے کہا کہ پھر جس نے بلایا ہے وہ جانے، اس کا خدا جانے، تم کیوں مرے جا رہے ہو؟ ہم نے تو نہیں بلایا نا، ہم نے تو حضور کو بلایا. اب حضور نے دعوت دی ہے تو پھر اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہم کیا کر سکتے. حضور تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا ابھی کہاں ہے وہ دیکھی گوشت، کہاں ہے وہ آٹا. آپ نے اپنا لواب مبارک ڈالا، دعا فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ دس دس آدمیوں کی ٹولی بٹھا دو اور روٹیاں دیتے جاؤ، روٹی میں سالن ڈال کے ایک ایک آدمی کو دیتے جاؤ. اب جناب جابر کہتے ہیں کہ جی ہم چلا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور میں ادھر دیکھ جی کو دیکھتا ہوں، جتنا ہم نکالتے جا رہے ہیں اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے، جتنا ہم نکالتے جا رہے ہیں اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تمام لشکر کھا کے چلا گیا، اور حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی قسم ہے میں حیران تھا کہ بھئی سالن پہلے سے بڑھ گیا ہے یا کم ہو گیا ہے، مجھے سمجھ گیا. تو حضور نے فرمایا جابر کیوں پریشان، ان اللہ رزقنا, اسی نے رزق دیا, یہ تو اسباب کی بات ہے. اصل رزق دینے والے تو وہ ہیں جس میں چاہیں برکت عطا فرما دیں, اس میں چاہو تم بھی کھاؤ, گھر والوں کو بھی کھلاؤ, سب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ عظیمہ جو سیاہ اور صحیحین میں, بخاری اور مسلم اور بڑی بڑی عظیم کتابوں میں, کہ جس میں کثرت طعام, کہ ایک محدود طعام کا بڑھ جانا, محدود آٹے کا بڑھ جانا, محدود سالن کا بڑھ جانا, اسی طرح جب چند یوم اور گزرے ہیں تو یہ تو اللہ ائمہ محدثین, ائمہ مجتہدین, ائمہ فقہا, اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور جب خندق سے مٹی نکالتے تھے, انہوں نے کہا کہ دو کیفیتیں, یا تو حضور اپنا ہاتھ یوں آگے باندھ لیتے تھے اور یہاں مٹی رکھ لیتے تھے اور اینٹیں اور پتھر رکھ لیتے, یا کبھی حضور پھر اپنا ہاتھ یوں باندھ لیتے اور کہتے بھی یہاں پیچھے سے پتھر رکھ دو اور مٹی رکھ دو اور جا کر باہر پھینک. یعنی اس کیفیت کو بھی محفوظ رکھا ہے جس کیفیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق سے مٹی نکالی. تو تھوڑی دیر, کئی دن گزرنے کے بعد فاقہ پھر شدید ہو گیا, تو بی بی عمرہ بنت رواحہ ان کو پتا چلا, تو ان کے پاس کوئی تھوڑی سی کھجوریں تھیں, کوئی ایک کلو دو کلو, وہ کہ ان نے وہ کھجوریں بھیجی کہ عبداللہ ابن رواحہ اور باقی اس کی فیملی کے لوگ جو تھے وہ سب وہیں پتھر پہ کام کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ کھجوریں میرے گھر والوں کو رشتہ داروں کو دے دو تاکہ وہ بےچارے کچھ تو گزارا کریں. جب ان کے پاس کھجوریں آئیں تو انہوں نے کہا کمال ہے, ہم کیسے کھا سکتے. انہوں نے کہا بھی ادلے چلو حضور کی خدمت میں, پہلے ہم حضور کو تو شریک کریں نا اپنے ساتھ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ایک کلو دو کلو کی کھجوریں پیش کی گئیں تو حضور نے فرمایا کہ اچھا بھائی ایسا کرو کہ آواز دے دو تمام صحابہ کو کہ سب آ جاؤ, بھی کھجور کی دعوت ہے, بی بی عمرہ کی دعوت. تمام صحابہ دوڑ کے آ گئے, حضور نے فرمایا کہ بچھاؤ دسترخوان جو تھا چمڑے کا بچھایا گیا. صحابی کہتے ہیں جب وہ کھجوریں ڈالی تو حضور نے اپنے ہاتھ مبارک لگائے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم سب صحابہ کھا رہے ہیں اور کھجوریں بڑھتی جا رہی ہیں تاکہ دسترخوان سے باہر گرنے لگ گئیں, اتنی کھجوریں ہو گئی کہ ہم 300 آدمی کھجوریں کھا گئے اور دسترخوان اسی طرح بھرا ہوا ہے اور دسترخوان سے کھجوریں باہر گر رہی ہیں. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا یہ معجزہ مبارک جو ہے یہ بھی اسی خندق کے موقع پر پیش آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام خندق کے اپنا معجزات, اس کی کھدائی, اس کی محنت, حتیٰ کہ وہ خندق جو تھی تیار ہو گئی. اور اسی اثنا میں دشمنان کفار قریش کا لشکر جو تھا وہ, آپ حیران ہوں گے کہ 10,000 مقاتل لے کر, اور حضور کے ساتھ کتنے آدمی تھے سارے جمع کرنے کے بعد 3,000 بھی سارے مخلص نہیں تھے, منافقوں کی جماعت بھی اس میں شامل, کل 3,000 آدمی جمع. اور مدینہ منورہ میں حضور پاک نے حکم دے دیا کہ جتنے بچے ہیں, عورتیں ہیں اور جتنے معذور بوڑھے ہیں وہ ایک بڑے قلعے میں, بڑے گھر میں جمع ہو جائیں تاکہ علیحدہ علیحدہ نہ ہوں. خدا نہ خاصہ ہم سب جوان تو ادھر لگے ہوئے ہیں, اگر کوئی دشمن حملہ کر دے تو ایک ایک گھر سے تو نہ پکڑ کے بچوں کو لے جائے, کم از کم ایک جگہ تو ان کی حفاظت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے, مشکل نہ ہو. تو ابو سفیان اپنے 10,000 لشکر کو لے کر اور حیی بن اختب سلام اور بڑے بڑے یہودیوں کے سربراہ یہ سارے کے سارے آئے. ان کو بھی پتا تھا کہ وہ سلاسہ حرات ہیں, ان حرات سے تو ہم مدینے جا نہیں سکتے. ان کو بھی پتا تھا کہ بنی قریظہ کے ساتھ سرکار دو جہاں کا معاہدہ ہے, ہم ادھر سے بھی نہیں جا سکتے. تو اسی لیے انہوں نے بھی اسی شمال کے علاقے کو تجویز کیا اور اسی شمال میں آ کے پڑاؤ ڈالے اور جبل اوت تک کیمپ لگتے گئے, کیونکہ 10,000 آدمیوں کے لیے خیمے لگانے ہوں, ایک ایک خیمے میں اگر 8 آدمی ہوں تو کتنے خیمے لگیں گے, ہزاروں خیمے لگ گئے. اور وہاں ان کے لشکر, اونٹ, دولت, پیسہ, مال, وہ تو بالکل یعنی تیار ہو کر آئے تھے. اس طرح دشمنوں کی فوجیں ٹکرائیں, اور مسلمانوں کے لیے خدا کی قدرت یہ ہے کہ ایک عجیب منافقوں نے جب دیکھا بھی 10,000 کا لشکر ہے, 10,000 سے کون لڑے, منافق نکل گئے. منافقوں کے نکلنے کے بعد خدا کی قدرت یہ ہے کہ مسلمان جو تھے بےچارے کمزور دل کے, ان کے بھی پاؤں اکھڑ گئے. انہوں نے کہا 10,000 آدمی سے کیسے لڑ سکتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے آقا پر اور آپ کے فرمانوں پہ کیا گزری ہوگی کہ جب صبح کو اٹھے تو صرف 300 آدمی حضور کے ساتھ اور باقی سب گھروں میں چلے گئے. پکے مسلمان, صحیح العقیدہ مسلمان, لیکن پاؤں لرز گئے. اسی لیے قرآن کہتا ہے نا, ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. یہ وہ تھا ابتلا مومنوں پر کہ ہل گئے جیسے زمین میں زلزلہ. اسی لیے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے, اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار, کہ جب دشمن تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی دونوں طرف سے تمہیں گھیرے میں لے لیا, آنکھیں تمہاری پھٹی کی پھٹی رہے. وبلغت القلوب الحناجر, اور جب تمہارے دل جو تھے نکل کے یہاں گلے میں آ. وتظنون باللہ الظنونا, اور اس وقت تم گمان کرتے تھے اللہ پر گمان کرنا کہ ہائے ہم اس حال میں ہیں, پتہ نہیں خدا ہماری مدد کب کرے گا, پتہ نہیں خدا کی مدد کب آئے. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا, اور یہ وہی وقت تھا کہ جب منافق کہتے تھے کہ اللہ اللہ کے رسول نے جو باتیں کی ہیں وہ تو دھوکہ ہے, کہاں مدد آئے گی کہاں نصرت آئے گی, اب تو ہم ایسے پھنسے ہیں کہ بس ان دو چکی کے پاٹوں میں پس کے رہ جائیں گے, ہماری کوئی حفاظت کرنے والا بھی نہیں ہوگا. اس منظر میں یہ واقعہ تھا, اور ابو سفیان کے دل میں بڑی عداوتیں بھی تھیں کہ اصل جو بدر میں مار کھائی تھی کافروں نے اس کا سبب تو ابو سفیان کا قافلہ تھا, اور پھر احد کی لڑائی میں ان کی قیادت کرنے والا بھی ابو سفیان تھا, تو احد کی لڑائی میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ صحابہ کو بڑی تکلیفیں پہنچی, لیکن مشرکین کو بھی تو کچھ نہیں ملا, نہ مدینہ فتح ہوا, نہ مدینے پہ قبضہ کر سکے, نہ کوئی مسلمانوں سے قید ہوا, نہ کوئی ان کو بال غنیمت حاصل آیا, وہ تو جیسے آئے تھے اسی طرح لوٹ گئے. تو وہ بھی ابو سفیان کے دل میں ایک بہت بڑی خلش تھی, اس لیے وہ 10,000 کا لشکر لے کر, اور اس زمانے میں 10,000 لڑائی کرنے والے مقاتل یعنی 10,000 جوان لڑنے کے لیے تیار ہو کے آئیں, یہ کوئی معمولی سا حملہ نہیں شمار ہوتا, اور مسلمانوں کی تعداد جو تھی صرف 3,000. جب یہ لشکر آ گیا اور شمال مغرب میں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا, وہ تو ایک بستی آباد ہو گئی. انہوں نے خندق کے اس طرف, اور جب انہوں نے آ کے خندق کو دیکھا تو ابو سفیان نے کہا کہ ہذا اول مکیدۃ فی الحرب, بھئی یہ تو کوئی جنگی بڑی پہلی چال ہے, ہم نے تو آج تک نہیں دیکھی خندق, کیونکہ مکے والوں نے تو کبھی خندق دیکھی بھی نہیں تھی, نہ مدینے والوں نے دیکھی. وہ تو حضرت سلمان نے بتایا تھا کہ فارس کے لوگ جب اپنے دشمن کو روکنا چاہتے ہیں تو ایسے درمیان میں خندقیں کھود دیتے. تو کہنے لگا کہ یہ بہرحال ایک جنگی چال ہے, اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا, ہمارے لیے ہے نئی بات. ادھر جناب جب یعنی محاصرہ روز بروز تنگ ہوتا چلا گیا, اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ابو سفیان نے ہوئی ابن اختب جو سب سے بڑا یہودیوں کا سردار تھا اس سے کہا کہ بھی جا کے بنو قریظہ سے بات کرو, وہ تو تمہارے یہودی ہیں, ورنہ مسلمانوں سے ہم اس حال میں نہیں لڑ سکتے, چاہے ان کے پاس 3,000 آدمی ہیں زیادہ آدمی نہیں ہیں, لیکن درمیان میں خندق ہے, اگر وہ صرف ایک صف بنا کر خندق کے مقابلے پر تیر اندازوں کی بٹھا دے تو ہمارا تو کوئی آدمی خندق عبور کر ہی نہیں سکتا, جا کے بنو قریظہ سے بات کرو. اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ بنو قریظہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے وہ توڑ دیں اور ہمیں راستہ دیں. تو جب بنو قریظہ ہمیں راستہ دیں گے تو ہم اپنی آدھی فوجیں جو ہیں بنی قریظہ کی طرف سے یعنی جنوب شرق کی طرف سے, اور آدھی فوجیں جو ہیں شمال کی طرف سے, تو جب ادھر سے ہم داخل ہوں گے تو مسلمان ادھر متوجہ ہوں گے, پھر ہم خندق عبور کر لیں, ورنہ تو خندق کا عبور کرنا بڑا مسئلہ. ہوئی ابن اختب جو ہے وہ جبل احد کے پیچھے سے بہت لمبا چکر کاٹ کے کیونکہ اب وہ شمال سے جنوب شرق میں آنا چاہتا ہے، مسلمانوں سے تو گزر نہیں سکتا، تو پیچھے سے جاتے ہوئے وہ جناب بنو قریظہ کے حصون پہ، ان کے قلعے تھے بڑے بڑے، ان کے محلات تھے، بڑی دیواریں تھیں بڑی، وہاں پہنچا، اس کے ساتھ دو آدمی اور بھی تھے، اور اس نے بنی قریظہ کا جو سردار تھا اس کو آواز دی، کعب کو آواز دی، کعب القرظی، اس نے کہا کہ کعب میں حویی ابن اختب ہوں اور میں تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ اپنے محل پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے وہیں سے ملازم سے کہا کہ اس سے کہو میں تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس نے کہا عجیب آدمی ہو تم، یہودی ہو، یہودیوں کے ایک قبیلے کے سردار ہو، اور تم بنی قریظہ کے سردار ہو، میں بنی نذیر کا سردار ہوں، ہم مذہب ہیں، ہم مسلک ہیں، میں تمہارے گھر پہ دروازے پہ چل کے آیا ہوں تمہارے لیے بات کرنے کے لیے، تم عجیب آدمی ہو، میرے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، یہ کیا بات ہو، تو میری بات نہ مانو لیکن میرے ساتھ بات تو کرو، اس نے کہا کہ دیکھو بھائی بات سنو، ہی ابن اختم ہمارا معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اپنا معاہدہ نہیں توڑنا چاہتا، میں اللہ کے نبی کے کسی دشمن سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، میں جانتا ہوں تم کیوں آئے، انہوں نے کہا جی بات بھی تم نے ایسے دل میں بیٹھ کے اندازہ لگا لیا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں، تو اب اس نے ایک چبھتی ہوئی بات کی، اس نے کہا ہاں انک تخاف ان تاکل احدا من جشیشتک، کہ تم اس لیے ڈر رہے ہو کہ تمہارا کھانا دسترخوان پہ کوئی اور نہ کھائے، بخیل ہو نا تم، ذلیل آدمی ہو نا تم، گھٹیا آدمی ہو، سردار ہو تو کیا ہو گیا، اب اس کو غیرت جاگی، اچھا مجھے تانا دیتے، اس نے کہا جاؤ، وہ تو اس کے گھر میں جانا چاہتے تھے نا، اور یہ تانا جو تھا عرب برداشت نہیں کر سکتا تھا، کوئی اس کو کہے کہ تیرے دسترخوان پہ کھانا نہیں ملے گا، یا تمہارے گھر میں کسی کو روٹی نہیں ملتی ہے، تم روٹی کھلانے سے بخیل ہو، ڈرتے ہو، یہ تو ایسا تانا تھا کہ عرب کانپ جاتے تھے کہ تو قیامت تک ہمارے دل میں عیب لگ جائے، اسی لیے وہ واقعہ ہے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قرآن شریف کی تدوین، قرآن شریف کی جمع ہو رہی تھی، آپ قرآن لکھا محفوظ کیا جا رہا تھا، تو وہ اس بستی کے لوگ جن کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر گئے تھے اور انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے کہ ہم مسافر ہیں، مہمان ہیں، ابو ان یضیفوہما، انہوں نے انکار کر دیا ہم نہیں مہمان بناتے، ہمارے پاس کوئی کھانا وانا نہیں، جاؤ، انطاکیہ کی وہ بستی تھی، تو وہ بستی والے لوگ جو ہے ایک وفد لے کے صحابہ کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن میں وہ واقعہ نقل ہو گیا ہے کہ ہمارے ان بڑوں نے پتہ نہیں کھانے کا انکار کیا تھا، بدبختوں نے کیا کیا تھا، ہم تو زندہ رہنے کے قابل نہیں رہے، سارے لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ کتنی لانتی تھے بستی والے کہ دو مہمانوں کو کھانا بھی نہیں دے سکے، تو تم مہربانی کرو ہم سے جتنا دولت چاہیے، سونا چاہیے، چاندی چاہیے، پیسہ چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، صرف اتنی مہربانی کر دو کہ تم قرآن شریف لکھ رہے ہو، جمع کر رہے ہو، فابو ان یضیفوہما، میں با کا نیچے والا نقطہ جو ہے نا یہ اوپر لگا دو، تے بن جائے، بس ہمارا کام ہو جائے گا، کیونکہ اگر نیچے نقطہ لگائیں تو پڑھا جائے گا نا ابو ان یضیفوہما، اور اوپر اگر دو نقطے لگا دو تو فاتو ان یضیفوہما، کہ بستی والے بھاگ کے آئے گا جی دعوت قبول کریں، تو انکار کے بجائے ان کی دعوت ہو جائے گی تو ہماری عزت بچ جائے گی، انہوں نے کہا بدبخت و عجیب لوگ ہو تم، اب اللہ کے قرآن کی زبر زیر بدل دیں گے، تم چاہے سارا ملک ہمیں دے دو، ہم خدا کا قرآن کیسے بدل سکتے، کیونکہ اگر ہم یہ صرف ایک نقطہ بدل دیں وہ تو پھر پورے قرآن میں تشکیک ہو گئی، چونکہ پورا واقعہ بدل گیا، یہ کیا کہہ رہے ہو، اور اللہ کا قرآن غیر محرف و غیر مبدل ہے، جس میں نہ نقطہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ کم کیا جا سکتا ہے، وہ تو اللہ کی حفاظت میں ہے، اگر ہم ایک جگہ لکھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا، جو سینوں میں محفوظ ہو چکا ہے وہاں کون پڑھے گا، اسی لیے یہ بھی قرآن کا اس 21ویں صدی کا معجزہ سمجھیں، کہ آج بھی جو پوری دنیا میں شیعہ یہ شور کرتا ہے کہ یہ قرآن ناقص ہے، محرف ہے، مبدل ہے، اور اصل قرآن جو ہے وہ مصحف علی اور مصحف فاطمہ ہے جو غار میں محفوظ ہے اور منتظر مہدی کے پاس ہے، وہ جب آئیں گے تو وہ نکال کے لے آئیں گے، قائم آل محمد جب ظاہر ہوگا تو وہ لے کے آئے گا۔ تو اللہ کی شان دیکھیں کہ صنعاء یمن میں سیدنا علی کے اپنے ہاتھ اور قلم سے لکھا ہوا قرآن مل گیا، اور اس پر پوری دنیا کے بڑے بڑے جرمنی اور یورپ، ان کے بڑے بڑے ماہرین جو ہیں آثار قدیمہ کے، ان کی تحقیق کے بعد یہ بات پایا، ثبوت کو پہنچ گئی کہ واقعی یہ اتنا سو سال پہلے لکھا گیا ہے اور یہ صحیح نسخہ۔ اور وہ اوراق مبارک اتنے بوسیدہ ہو چکے تھے کہ اس پہ پتہ نہیں کئی لاکھ ڈالر انہوں نے معاوضہ دیا ہے اس کمپنی کو، کہ جو مثالے کے ساتھ ان کاغذوں کو پھر جوڑے اور ان کو پھر زندہ رکھے تاکہ وہ کاغذات پھٹ نہ جائیں۔ تو اب اس کو انہوں نے صنعاء میں باقاعدہ وزارت الشؤون الاسلامیہ نے زیارت کے لیے رکھ دیا ہے، اور لاکھوں لوگوں نے جا کے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور سیدنا علی کا جو اپنی قلم کا لکھا ہوا ہے قرآن ہے اس میں، اور حضرت عثمان کے قرآن میں ایک زبر زیر کا فرق بھی نہیں۔ تو بہرحال جب اس کو اس کی بخل کا تانا دیا گیا تو اس نے بلا لیا، اس نے بلا لیا اور بیٹھے تو ہی ابن اختب بڑا چرب زبان تھا، بڑا بولنے والا آدمی تھا، اس نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہو عجیب بات، میں نے ساری دنیا کو ہلا ڈالا کہ بھئی میں نے مکہ سے قریش کو نکالا، بنو غطفان کا 4000 کا لشکر لے کے آیا، بنو فزارہ، بنو سلیم، احابیش، ان سب لوگوں کو میں لے کے آیا کہ ایک ہی دفعہ مسلمانوں کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، اب تم یہاں معاہدہ کر کے بیٹھے ہوئے، کیا معاہدہ ہے بھی تمہارا ان کے ساتھ جب تم ان کو نبی نہیں مانتے، وہ تمہیں مسلمان نہیں مانتے، تو کس بات کا معاہدہ یار، حجی بے وقوف آدمی، تم ہمارا ساتھ دو تو ایک دن میں بات ختم ہو سکتی ہے، ان کے پاس کل 3000، ہمارے پاس 10000 کا لشکر، صرف تم ہمیں راستہ دے دو، چلو بندے بھی نہ دو، اپنے بندے جنگ میں بھی نہ جھونکو، چلو کل تھوڑا بہت کو بہانہ بھی بن سکتا ہے کہ جی وہ ادھر سے عبور کر گئے، ہمیں خیال نہیں رہا، ورنہ ہم نے تو کوئی مدد نہیں کی، تو تم اس طرح کرو کہ ہمیں اپنے قبیلے سے گزرنے دو، ہم اپنی آدھی فوجیں جو ہے اس طرف ڈال دیتے ہیں تاکہ جنوب شرقی سے بھی حملہ ہو اور شمال سے بھی حملہ ہو، مسلمانوں کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر، اور آخر میں آ کر وہ مان گیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم حضور کے ساتھ معاہدہ توڑتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اڑتی ہوئی خبر پہنچی کہ یہودی جو ہیں بنی قریظہ وہ تو معاہدہ توڑ رہے، اب اگر وہ معاہدہ توڑ دیں تو بات ہی ختم ہوگی، وہ جنوب شرقی جو ہے وہ تو محفوظ نہ رہا مدینہ منورہ کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دو حکم جاری کیے، ایک تو آپ نے سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں سعد اور حقیقتاً بھی سعد تھے، ان کو بلایا کہ دیکھو تمہارے تعلقات ہیں، چونکہ یہ دونوں جو تھے یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور قبیلہ اوس اور خزرج جو ہے، خزرج قبیلہ جو تھا ان کا تعلق تھا یہود بنی نذیر، وہ ان کے حلفاء تھے، اور قبیلہ اوس جو ہے یہ بنی قریظہ کا حلیف تھا، تو نے کہا کہ وہ تمہارے حلفاء ہیں، تمہارے ساتھ ان لوگوں کے پرانے تعلقات ہیں، اور پھر بنی قریظہ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، تو ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں، غدر کر رہے ہیں، تم جا کے ان سے بات کرو، ایک تو پتا کرو کہ کیا واقعی معاہدہ توڑ رہے ہیں یا نہیں توڑ رہے، اگر نہیں توڑ رہے تو بات ختم ہو، لیکن اگر وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں تو انہیں مجبور کرو کہ بے وقوفو کیا کر رہے ہو تم، اللہ کے نبی کے ساتھ معاہدہ توڑ رہے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ خبر جو بھی ہو اس کو کسی پہ ظاہر نہیں کرنا، واپس آ کر مجھے بتانا ہے، اور اگر میں صحابہ کے جمع غفیر میں بیٹھا ہوں تو پھر اشارے سے بات کرنی ہے، کنائے سے بات کرنی ہے، ظاہر نہیں کرنا، کیونکہ اگر یہ بات کا پتہ چل گیا تو مسلمانوں کے تو حوصلے پست ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ یہ فرمایا، دوسرا یہ حکم دیا کہ مدینہ منورہ میں تمام عورتوں کو، تمام بچوں کو، تمام بوڑھوں کو ایک بڑے محل میں، ایک بڑے مکان میں، ایک بڑی حویلی میں بند کر دیا جائے، تاکہ وہ ایک جگہ محفوظ رہیں، کہ ہم جوان تو سارے خندق پہ آئے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ تو خالی ہے، اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی دشمن حملہ کر دے تو پھر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرنا تو مشکل ہو جائے. ایک ایک گھر پہ کون پہرا دے؟ ایک جگہ جب وہ محفوظ ہوں گے تو اللہ رحمت کرے گا, پہلے تو کوئی حملے کرنے کی جرات بھی نہیں کرتا نا, اکیلی عورت ہے تو اٹھا لے گا. اور وہاں جو ہمارے صحابہ کمزور ہیں ضعیف ہیں بوڑھے ہیں یہ بھی وہاں بھیج دیے جائیں, کیونکہ لڑ تو سکتے نہیں بےچارے. تو وہاں عورتوں کا ایک دگا اجتماع کر دیا گیا. صدرت سعد واپس آئے اور وہ خبر لے آئے کہ یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا. آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے, تو حضور نے جب دیکھا تو حضور تو پہچان گئے اس کے چہرے سے کہ بھی خبر اچھی نہیں ہے. آپ نے پوچھا کہ ہاں کیا خبر ہے؟ اس نے کہا جی القارۃ والعدو. حضور کیا کریں, دشمن ہے اور اس حملے کا خطرہ ہے, ہر طرف دشمن ہے اور تو کوئی ایسی بات نہیں. تو حضور نے فوراً اس کی بات کو رکھنے کے لیے فرمایا اللہ اکبر. اس میں ایک اظہار تھا کہ اللہ بڑا ہے, وہ اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے, اور دوسرا یہ اظہار تھا کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ حضرت سعد اچھی خبر لائے, حضور خوش ہو کے اللہ اکبر کہہ رہے. لیکن وہ بات چھپی نہیں رہ سکتی, آخر وہ بات جو تھی نکلتے نکلتے مسلمانوں کے پاس بھی پہنچ گئی کہ بنو قریظہ نے عہد توڑ دیا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ جو منافقین تھے وہ فوراً بھاگ گئے, اور جو مسلمان تھے بیچارے ضعیف اور کمزور دل وہ بھی بھاگ گئے. حضور جب صبح کو اٹھے تو 3000 میں باقی 300 آدمی ساتھ تھے.